فیصلہ کیا. وبی بن اسکاب کے پاس ایک آدمی آیا, کہتے ہیں کہ فی نفسی من القدر شیء, میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ خلجان, کچھ وسواس پیدا ہو رہا ہے, آپ ہمیں کوئی ایسی چیز بیان فرما دیجئے پیارے رسول کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے اس وسواس کو دور کر دے. یذہب اللہ من قلبی, تو آپ نے فرمایا لو انفقت مثل احد ذهبا, وہی بات اسی بات کے قریب حضرت عبداللہ بن عمر کی قول کے قریب کہ لو انفقت مثل احد ذهبا, اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونے خرچ کر ڈالو, جب تک تمہارا ایمان تقدیر پر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے اس خرچ کو, تمہارے اس نفقے کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. اور یہ بھی جان لو کہ جو کچھ تمہیں مصیبت یا خیر ملنے والی ہے اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا. وما اخطا کا, اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا تھا, ہزار کوشش کرو یا نہیں لکھا ہے, ہزار کوشش کرو تمہیں نہیں ملے گا. ولو مت علی غیر ھذا لکنت من اہل النار, اگر اس کے علاوہ تم دوسرا عقیدہ رکھتے ہو تو تم جہنم والوں میں سے ہو جاؤ گے. فاتے تو عبداللہ ابن مسعود, کہتے ہیں کہ پھر عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھی آیا, حذیفہ ابن ایمان کے پاس آیا, اور زید بن ثابت کے پاس آیا رضی اللہ عنہم, تمام صحابی تھے, تو سب نے یہی حدیث میرے سامنے بیان کی. یعنی یہ کہ جب آدمی کوشش کر لے, اس حدیث کا یعنی تفسیر یا اس حدیث کی تفصیل یہ ہے کہ انہوں نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے عمل کا حکم دیا ہے, بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم طلب کرتے ہیں لیکن ہمیں اس طرح نہیں ملتی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں, تمہیں یقین رکھنا ہے اپنے طرف سے کوشش کرنے کے بعد, یہ یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اس پر ایمان کر کے تسلی دے لو, اپنے کو تسلی دے لو, اپنی طرف سے تم نے کمی نہیں کی لیکن پھر مقصد نہیں حاصل ہوا. یہ بہت بڑی ایک چیز ہے اسلام میں, جو آدمی اگر اس پر پورے طور پر ایمان رکھ رہا ہے تو اگرچہ تلوار اس کی گردن پہ لٹکی ہو تو یقیناً وہ خوف زدہ نہیں ہوگا, اور یہ یقین رکھ لے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ, ہو سکتا ہے فیصلہ ہو گیا کہ فلاں وقت اس کو سولے پہ چڑھا دیا جائے, اس کو قتل کر دیا جائے, سب کچھ تیاری ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو ہٹا سکتا ہے, اور اللہ نہ چاہے تو دنیا اکٹھی ہو جائے, کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ سب چیز اس کا یقین رکھنا ضروری, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے اپنے اعمال کو یا اپنے اسباب کو ضرور استعمال کریں. ایسے بہت سے واقعات ہیں, حضرت سعید ابن جبیر کے بارے میں میں نے شاید کبھی بیان کیا ہو, چاہے اس درس میں چاہے عربی کے درس میں, حضرت سعید ابن جبیر جو بہت ہی معظم, بہت ہی پائے کے تابعی تھے, صحابہ کے ساتھیوں میں سے, سعید ابن جبیر اور حجاج ابن یوسف جس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, بہرحال ہر ایک کو اللہ تعالیٰ بخشے, ان کے بھی اعمال ہیں کچھ, لیکن ظلم کی حد ہو گئی تھی ان کے زمانے میں. ذرا سا کسی پر ہوا ایسا کہ لوگ حکومت کے خلاف کچھ آوازیں اٹھاتے تھے, اور اس فتنے کو, حکومتوں کے خلاف آواز اٹھانا شریعت میں بہت بڑے فتنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تعبیر کی ہے, کیونکہ اس سے ایک سلسلہ چل نکلتا ہے خون بہانے کا, لوٹ پھسوٹ کا. اس وجہ سے وہ ایک زمانہ گزرا, حجاج بن یوسف جب برسر اقتدار آنے کے بعد یزید نے ان کو جس کہیں کا گورنر بنایا مکے اور کوفے وغیرہ کا, تو جس کے بارے میں ذرا سا شبہ ہوتا اسی گردن اڑا دیتے, بہت سے لوگوں کو قتل کیا. حضرت سعید ابن جبیر کے بارے میں بھی, یہاں تک کہ ایک علامہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نص نقل کیا ہے کہ لکھ بھیجا انہوں نے, حجاج بن یوسف نے لکھ بھیجا کہ ابراہیم ابن یزید جو ہیں تمہارے اپنے دوسرے والی کو, دوسرے گورنر کو لکھ بھیجا کہ ابراہیم ابن یزید کو پکڑ کے ہمارے پاس بھیج دو. تو اس گورنر نے اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس دو ابراہیم ابن یزید ہیں, کس کو پکڑا؟ کہتے ہیں دونوں کو پکڑ کے بھیج دو. یہ ہے ظلم کی ایک مثال, دونوں کو پکڑ کر کے بھیج دو. تو اب دونوں کو تلاش کرنے لگے تو ایک ساتھ تو چھپ گئے ان کے بارے میں, ان کو پکڑ نہیں سکے, لیکن دوسرے ابراہیم ابن یزید تھے, کیا نام تھا ان کا, تصوری شاید, ان کو پکڑا اور ان کو قتل کر دیا. ابراہیم ابن یزید نخی چھپ گئے, جب تک حجاج بن یوسف زندہ رہا تب تک وہ نکلے نہیں, بہرحال بچ رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پکڑ کر کے ان کے سامنے لایا گیا, اور کوئی گناہ واضح طور پر اس کے ان کے حجاج بن یوسف کے سامنے نہیں تھا, سامنے چمڑا بچھایا گیا نپے جس کو کہتے ہیں. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لمبا سا چمڑا بچھا کر کے اس پر ریت وغیرہ ڈال کر کے آدمی کو سامنے قتل کر دیا جاتا تھا کہ قتل کر دیا جائے, ابھی قتل کر دیا جائے گا. انہوں نے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی, نماز بڑے اطمینان سے پڑھی. پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے آوازہ کسا ان کے اوپر کہ تم موت کے ڈر سے نماز تم نے لمبی کر دی. کہا واللہ اسی کے ڈر سے تمہیں نماز کو اپنے ہلکی کر دی, اگر اس کا ڈر نہ ہوتا تو میں اور لمبی نماز پڑھتا. اس کے بعد حکم دیا جلاد کو اور قتل کر دیا. قتل کے بعد خون ان کا بہت کچھ بہا. عام عادتوں کے مطابق آدمی اس طرح جب ڈر جاتا ہے تو خون سوکھ جاتا ہے, لیکن ان کا خون بہت کچھ بہا. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس نے پوچھا کہ ان کا خون کیوں اس قدر بہا. کہا ان کے دل میں موت کی یا قتل کا ایک معمولی ذرہ برابر بھی خطرہ یا خوف نہیں تھا ان کے دل میں, اس وجہ سے ان کا خون سوکھا نہیں, ان کا خون بہا رہا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی اللہ تعالی کی مرضی, اللہ تعالی کی تقدیر پر اگر ایمان رکھے تو آدمی کو موت سے پہلے موت نہیں آئے گی. بہت سے ایسے ہوتے ہیں, حقیقت یہ ہے, ایسے میں ایمان کو اور ثابت قدم رکھ کے اپنے کو آدمی کو قابو میں رکھنا چاہیے اور یہ سوچے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا اور ہاتھ پیر ڈھیلا کر کے مرنے کے لیے تیار ہو جائے. نہیں, جیسا بھی ہو آدمی کوشش کرے اور خطرہ موت کا بھی ہو جائے تو اس وقت اس کو اپنے کو قابو میں رکھ کر کے اور میں اچھا تصرف کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈر کر کے وہیں, جیسے کہتے ہیں کہ مرغی کے درمیان اگر کوئی ایک سانپ گھس جائے تو پھونک مار کے ہی ان کو ہلاک کر دیتا ہے, ایسے ہی ہوتے ہیں. نہیں, آدمی کا ایمان جب مضبوط ہوگا اللہ کی تقدیر پر تو اس کو اللہ کے فضل سے, جیسے ہوتے ہیں گھبراہٹ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی موت بھی آ جاتی, یہ سب چیزیں ہرگز نہیں آئیں گی. بہرحال تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے جو کچھ ہمیں حکم تھا ہم اس کو کر گزرے, اب باقی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جو چاہے گا وہی کرے گا. اس پر جب اطمینان ہو جائے گا تو آدمی پھر یہ نہیں کہے گا کہ اگر ہم ایسا کیے ہوتے تو ایسا ہو جاتا. لو فعل تو کدا ہو کدا فائن, پیر رسول نے فرمایا ایاکم اللو, لو کہنے سے بچو, اگر ایسا کہنے سے بچو, اگر ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا. فائن لو تفتح عمل الشیطان, لو جو ہے وہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے. گویا آپ کو, آپ اپنے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ چاہیں گے ہم کریں گے, نہیں, گویا شیطان کا دروازہ کھلا. اللہ کی تقدیر یا اللہ کی طاقت پر ہمیں ایمان, ہمارا ایمان کمزور ہو گیا, تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر ہم نے ایسا کیا ہوتا تو ضرور ایسا ہو جاتا. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ, ہر معاملے میں اگر آدمی یہ چیز سوچ رہے کہ ہمیں جو کچھ حکم ہے اس کو ہم نے کر لیا, ہم کر گزرے, باقی اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا, لیکن اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن اس کا اچھا بدلہ دے گا. باب ما جاء فی المصورین, تصویر بنانے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے اس کا ذکر اس باب میں کیا جائے گا. مصور, تصویر. تصویر کی دو شکلیں ہیں, ایک تو اسٹیچو بنایا جائے, مٹی کا ہو, پتھر کا ہو, لکڑی کا ہو, اس کا مجسمہ بنایا جائے, یہ بھی تصویر ہے, یا کاغذ پر, دیوار پر, کپڑوں پر تصویر یا فوٹو بنایا جائے, سب کا حکم یہ ہے. حقیقت اسلام میں تصویر کی کوئی حیثیت نہیں. اسلام میں تصویروں کی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے, سب انبیاء کے خاتم اور تمام انبیاء کے بعد آئے, آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں. پرانے اللہ رب العزت کی حکمت کی, پرانے انبیاء کی اقوام نے جو جو برائیاں کی تھیں کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ذکر کر کے اس کو, پیارے رسول کی امت کو اس سے منع کیا. حضرت نوح علیہ السلام کا سورہ نوح پڑھیں آپ, تو ان کا سب سے پہلا جو گمراہی کا جو سبب بنا, جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ وہ لوگ اچھے تھے, اس میں اچھے لوگ تھے, جب وہ صالحین انتقال کر گئے, ود اور سوا یغوث ویعوق, تو لوگ, شیطان آیا ان کے پاس, پہلے شرک یہاں سے پہلے پھیلی, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ شرک کیسے پھیلی, شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارے باپ دادا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں میں مشہور ہے کہ بہت ہی صالح تھے, ان کو تم لوگ ان کا فوٹو بنا کر کے, اسٹیچو بنا کر کے اپنے سامنے رکھ لو اپنی عبادت گاہوں میں, تاکہ ان کو دیکھ کر کے زیادہ سے زیادہ تم اللہ کو یاد کرو. یعنی اس طرح یہ لوگ تھے, ہمیں بھی اس طرح ہونا چاہیے. ایک چیز نفسیاتی ہے کہ آدمی اپنے نیک باپ دادا کا کی سیرت صورت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اب انہی طرح بننے کا ایک شوق ہوتا ہے. اس میں کوئی ایک نفسیاتی بات ہے, شیطان نے اس نفسیاتی راستے سے ان کے اندر یہ شرک داخل کیا, انہوں نے بنا لی, فوٹو بنا لی, اسٹیچو بنا لیا, اور ان کو دیکھ کر کے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے. لیکن جب مدت گزر گئی اور علم جاتا رہا, یہ حدیث کے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں, علم لوگوں میں جاتا رہا تو شیطان نے پھر آ کر کے کہا کہ تمہارے باپ دادا تو انہی کو پوچھتے تھے, انہی کو پوچھ کر کے وہ کامیاب ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان سے رضامندی ظاہر کی انہی کو پوچھ کر کے, سو لوگ ان کو پوچھنا شروع کر دیں. یہ سب سے پہلے شرک کی بنیاد یہاں سے پڑی, جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے. اس وجہ سے جو بھی پرانے زمانے میں کوئی برائی رہی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام پاک اور پیارے رسول کی مبارک زبان سے اس برائی پر اس برائی کی تعین فرمائی اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی. تو یہ چیز تصویر کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیں کہ تصویر سے یہ خرابیاں ہوتی ہیں. آج بھی تصویر جو بنائی جاتی ہے حقیقت میں, آپ دیکھیں کہ دوسرے قوم کے لوگ جہاں بھی بڑے آدمی کی تصویر ہوتی ہے نمستے کرتے ہیں, گھستے ہیں دفتر میں نہرو ہی کی تصویر ہے سمجھ لیجئے تو پہلے اس طرح کرتے کرنا ضروری سمجھتے ہیں. وہی آہستہ آہستہ بن جاتی ہے چیز سجدے اور ان کے لیے تعظیم لانے کی, اور وہی چیز شرک کہی گئی. تو اسٹیچو ہو, یعنی یہ کہ وہ مٹی اور پتھر کا بنا ہوا فوٹو ہو, یا پھر کپڑے پر ہو, دیوار پر بھی ہو, کوئی کسی جگہ پر بھی کسی چیز کی تصویر بنی ہو, سب کو یہ حکم عام ہے. اور یہ کہنا کہ نہیں یہ حکم صرف ایسی تصویر پر ہے جو پتھر یا لکڑی وغیرہ کی بنی ہو, اور جو کاغذ پر بنی ہو تصویر یا فوٹو جو بنا ہو, دیوار پہ بنا ہو, کپڑے پہ بنا ہو, اس میں یہ حکم نہیں ہے. نہیں, آپ نصوص کو دیکھیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں, اس میں واضح طور پر یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سب کا حکم ایک ہے منع کرنے کے بارے میں. پیارے رسول نے سب کو ایک ہی لفظ سے منع کیا ہے, اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ومن اظلم, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو ذهب يخلق كخلقي, میری طرح صورتیں اور تصویریں بنانے لگا. ذهب يخلق كخلقي, جا کر کے صورتیں بنانے لگا اور فوٹو بنانے لگا جس طرح میں بناتا ہوں, آدمی کا فوٹو, آدمی کا ناخن, نقشہ, سب کچھ. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اپنے ہاتھ مبارک, دست مبارک سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے جسم کو, ناک, نقشے کو سنوارا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو مخاطب کر کے, لما خلق تو بے دیا, کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا, اس کا ناک نقشہ ہم نے ٹھیک کیا, اس کو اتنی شرف بخشی, اس کو سجدہ کرنے سے تم نے کیوں انکار کر لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرح ناک نقشہ اور فوٹو بناتا ہے, اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہے. ومن اظلم, کون اس سے بڑھ کر کے ظالم ہے, ممن, اس شخص سے, ذهب يخلق كخلقي, میری طرح لوگوں کے ناک نقشے یا تصویر ان کی بنانا شروع کیا. فل يخلق ذره, تو اب ایک چونٹی ہی پیدا کر دیں. وہ تو خالی نقشہ بناتے ہیں, صورت بناتے ہیں اور اس کا فوٹو بناتے ہیں, تو ایک چونٹی ہی بنا کر کے وہ دکھا دیں. اول يخلق حبا, یا ایک دانہ ہی کوئی گیہوں کا ہو یا کسی درخت کی بیج ہو, اس کو بنا کر کے دکھا دیں. اول يخلق شعيرة, یا ایک جو کا ہی دانہ ہی بنا کر کے دکھا دیں. یعنی وہ اس کو بنا نہیں سکتے, صرف اس کی شکل بنا سکتے ہیں, اس شکل کی بنا پر بنا کر کے وہ ظالم ہو گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی شکل مت بناؤ. ولہما عن عائشہ رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, پیارے رسول نے فرمایا, اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاہعون بخلق اللہ, قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی مخلوق کی طرح اس کی شبیہ بناتے ہیں, اللہ کی مخلوق کی شبیہ بناتے ہیں, گھوڑا بناتے ہیں, گدھا بناتے ہیں, آدمی کا کی شکل بناتے ہیں, یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب والے ہوں گے. وجہ کیا بنی؟ کیونکہ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے. اس شرک کا جو سبب بنے گا اس شرک کی وجہ اس سبب کے بنانے کی وجہ سے ان کو سب سے سخت عذاب ہوگا. ان اشد الناس قیامت کے دن سب سے سخت جو عذاب ہوگا اس شخص کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی شبیہ اور ان کی شکلیں بناتے ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کل مصور فی النار ہر فوٹو بنانے والا جہنم میں ہوگا. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں کل آپ جانتے ہیں مصور معنی تصویر اور فوٹو بنانے والا فی النار جہنم میں ہوگا. یو جعل لہ بکل صورۃ صورھا نفس ہر فوٹو کے بدلے کہا جائے گا اس سے کہ تم اس میں جان پہناؤ اور پھر ہر فوٹو کے بدلے اس کو ایک ایک کے بدلے اس کو عذاب دیا جائے گا. جیسے گویا ایک آدمی کو عذاب دیا جاتا ہے جیسے آدمی کا فوٹو بنایا تو گویا اس آدمی کو جب عذاب ہونا تھا تو وہ عذاب تمہیں ملنا ہے. یہ بتایا میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یصورھا یجعل له بکل صورۃ صورھا نفس یعذب بها فی جہنم. اس کا مطلب ہے کہ اس کا عذاب دو بالا تے بالا اور ہزار بالا بھی ہوتا جائے گا اگر اس نے ہزاروں فوٹو بنایا. یہ ہے حقیقت فوٹو کا. ولہما عنہ مرفوعاً من صور صورۃ فی الدنیا کلف ان ينفق فیہا روحا لیس بنافع. جو شخص دنیا میں فوٹو بناتا ہے قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ اس میں روح پھونکو اور وہ پھونک نہیں سکے گا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن حضرت امام مسلم نے ایک روایت کی ہے ابو الحیاج اسدی سے کہ قال علی علی حضرت علی فرماتے ہیں الا ابعثک الا ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی نے اپنے خلافت کے زمانے میں ابو الحیاج اسدی کو بھیجا اور کہا کہ جس خدمت کے لیے جس کام کے لیے پیارے رسول نے مجھے بھیجا تھا اسی کام کے لیے میں تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ اللہ تدع صورۃ الا تمسنا. کہیں بھی کوئی فوٹو نظر آئے اسٹیچو نظر آئے تو اس کو مٹا دو. الا تمسنا تمس کے معنی اس طرح مٹا دینا کہ اس کا نام و نشان بھی نہ رہے. یہ ہے تمس مٹانا. محو ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ مٹائیں کاغذ پر کوئی حرف لکھا ہوا ہے اس کو مٹائیں تو کچھ ظاہر ہو لیکن جب کہا جائے گا تمس یعنی ایسا مٹا دیا کہ اس کا نام و نشان یا اس کا مطلق نشان بھی نہ ظاہر ہو کہ آپ ساتھ نہ پڑھ سکیں نہ بات پڑھ سکیں. الا تمستا اسی طرح فوٹو کو بالکل نابود کر دو. ولا قبرن پیارے رسول نے مجھے بھی بھیجا تھا کہ کوئی بھی قبر نظر آئے اونچی اس کو ہم زمین کے برابر کر دیں. یہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خدمت سونپی تھی. حضرت ابو الحیاج اسدی جو آپ کے ساتھیوں میں سے تھے ان کو یہ خدمت دے کر کے حضرت علی نے بھی بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام میں فوٹو کی کوئی حیثیت نہیں. اگر فوٹو ناجائز ہے تو اس کو مٹا دینا واجب ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہو. نہیں تو کم سے کم بات وہی آئے گی امر بالمعروف کی من رأى منکم منکرا فلیغیره بیدی. کوئی غلط بات دیکھے تو طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دے. طاقت ہوتی ہے بڑے بڑے لوگوں کو اس میں کوئی شک نہیں. جو حاکم وقت ہو یا گورنر ہو یا پولیس کا بڑا ہو ان کے ذمے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. عام لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا حق نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں. یہ چیز بھی ایک شرعی چیز ہے. یعنی ہم اپنے بچوں کے بارے میں تو حقدار ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھا تو اس کو ماریں لیکن دوسرے بچے کو مارنے کو حقدار نہیں ہے. البتہ بات یہ رہی کہ آپ شکایت کر سکتے ہیں مسئلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں شکایت کر کے اپنی حد تک آپ پہنچا دیں کہ فلاں آدمی اس طرح غلط کام کر رہا ہے وما علینا الا البلاغ. لیکن جو جس شخص کو طاقت ہے اس کو یہ کرنا واجب. حضرت علی خلیفہ وقت ہے آپ نے اپنے ایک نائب کو بھیجا کہ تم جا کر کے ایسا کرو. لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ جو وہ حکم دے اس کی تعمیل کریں ان سے کوئی مزاحمت بھی نہ کرے. اگر کوئی مزاحمت کر رہا ہے تو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے. یہ چیز بھی شرعی نہیں ہے. ہر چیز کا ایک ادب اور ایک تقاضا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول نے بھیجا کہ کوئی بھی فوٹو تمہیں نظر آئے تو اس کو ایسا مٹا دو کہ اس کا نام اور اس کا نشان بنا رہے. اور کوئی اونچی قبر دیکھو قبر کے ذریعے سے بھی سبحان اللہ. یعنی جو چیز جس چیز کو شرک کا ذریعہ پیارے رسول نے بتایا اور جو چیز انبیاء اور رسول کی تاریخ سے معلوم ہوا کہ انہیں قبروں کے ذریعے سے اور فوٹو کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی ہوئی امت آج کل اس پر اصرار کر رہی کہ نہیں یہ دین کی چیز ہے. سبحان اللہ. قبروں پر قبے بنانے پیارے رسول نے احادیث میں واضح طور پر منع فرمایا ہے کہ قبر کو پکی نہ کی جائے، قبر پر کوئی بنیاد نہ رکھی جائے، کوئی عمارت نہ بنی جائے، نہ یبنا علیہا، اور پیارے رسول نے قبر پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا. ان سب واضح صحیح احادیث میں پیارے رسول کی یہ تعلیمات ہیں.
اگر فوٹو بنوانے والے کے لیے کیا سزا؟
میں وہی لوٹنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ انشاءاللہ قبر کا مسئلہ دوسرے دن قبر میں رہا مسئلہ فوٹو کا، تو فوٹو کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض حالات میں فوٹو مصلحتاً ضروری کہے جاتے ہیں. اب مثلاً آج کل دھوکے کی چیز ہوتی ہے، ایک آدمی دوسرے کے نام سے سفر بھی کر سکتا ہے اور کچھ تو پاسپورٹ ہے، یہ جس کو کہتے ہیں عرف عام یا لوگوں کی ضرورتوں کے تحت مصلحت عامہ کے تحت اتنا فتویٰ دیا ہے علماء نے کہ اس میں صرف اس حد تک آپ اس کو استعمال کریں کہ جس سے وہ مصلحت پوری ہو جائے، اور اگر فوٹو کو صرف زینت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یقیناً وہ منع ہے، لیکن کسی خاص ضرورت کے لیے، مجرم کو پکڑنے کے لیے اس کا فوٹو، اس کے ہاتھ کا فوٹو، یا اس کے کہتے ہیں کہ آج کل تو اس طرح کے بھی آلات ایجاد ہو گئے کہ آدمی ایک گھنٹہ پہلے اگر یہاں رہا ہے تو اس کا فوٹو لیا جا سکتا ہے، جس طرح ہاتھ کہیں رکھ دے آدمی تو اس کے ہاتھ کے نشانات کو گھنٹوں بعد فوٹو اس کا لیتے ہیں، اسی طرح اس کا خود فوٹو لیا جا سکتا ہے. اس قسم کی ضرورتوں کے لیے علماء نے کہا بعض حالات میں ضروری بھی ہو جائے گا مجرم کو پکڑنے کے لیے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو عام فوٹو کو لے کر کے البم میں رکھنا اس کو یادگار کے طور پر، یہ یقین قطعی طور پر صحیح نہیں ہے، چاہے وہ کاغذ کی شکل میں ہو یا وہ آپ پتھر یا کسی چیز کا اسٹیچو بنا کر رکھیں. رہ گئی بات پھر یہ جو فوٹوگرافر ہوتے ہیں ان کی روزی ہی اسی سے ہے، تو پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی دنیا بہت لمبی چوڑی ہے اور روزی کے بہت سے حلال طریقے اللہ تعالیٰ نے کھول رکھے ہیں، صرف یہی طریقہ روزی کا نہیں رہ گیا. البتہ ایک صحابی آئے، پیارے رسول کے ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول میرا کام ہی ہے فوٹو بنانا اور بیچنا، اب ہم کیا کریں؟ تو پیارے رسول نے فرمایا، صحیح حدیث میں ہے کہ تم سمندر کا فوٹو بناؤ، درخت کا فوٹو بناؤ، یعنی بے جان چیزوں کا فوٹو بنانا. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آدمی اسی کو پکڑ لے تو ہاتھوں سے بناتے ہیں یا فوٹو نادر لا کر کے کتنے ہزاروں کا بیچتے ہیں، اس سے کامیابی ہو سکتی ہے. تو پیارے رسول نے جائز چیز کی طرف اشارہ فرمایا، درخت کا فوٹو لے لو، پہاڑ کا فوٹو لے لو، سمندر کا فوٹو لے لو. پیارے رسول نے سمندر اور درخت کا نام لے کر کے کہا کہ اس کا فوٹو لے کر کے تم اپنی کمائی کرو، لیکن جاندار کا فوٹو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برداشت نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک پر، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کاغذوں کا فوٹو یہ جائز ہے، بہت سے علماء نے بھی فتویٰ دیا، ایک عالم ہے اس وقت مشہور یوسف قرضاوی صاحب، وہ عام طور پر فتویٰ دیتے ہیں نہیں یہ تو فوٹو صحیح ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے رسول کے سامنے دیوار پر کوئی ایسی چیز، جیسے حضرت عائشہ کا حجر مبارک جو تھا پیارے رسول کا، وہ اس کو تفصیل سے دیکھنے میں پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں سونے کی جگہ تھی اس کے سامنے کعبہ قبلہ کی طرف کوئی چھوٹی سی ایسی جگہ تھی جس میں کچھ سامان وغیرہ رکھا جاتا تھا، سہوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس دروازے پر پیارے رسول کے قبلے اور صلات کی جگہ پر اس دروازے پر انہوں نے پردہ لٹکا رکھا تھا، اس میں فوٹو تھا جاندار کا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی غصے کا اظہار کیا اور اس کو کھینچ کر کے آپ نے پھاڑ دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا، وہی حدیث فرمایا آپ نے، کہ قیامت کے دن فوٹو بنانے والے سب سے زیادہ عذاب کے مستحق ہوں گے یا سب سے سخت عذاب کے مستحق ہوں گے. تو یہ کہنا کہ نہیں کاغذ پر یا دیوار پر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے جب کعبہ میں داخل ہونا ہوا آپ کو فتح مکہ کے وقت، تو حدیث بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس وقت تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوئے جب تک بت نکال نہیں دیے گئے اور دیواروں سے جو فوٹو انہوں نے بنا رکھے تھے ان کو مٹا نہیں دیا گیا. حکم دیا کہ تمام فوٹوؤں کو مٹا دو. آپ پھر بھی جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا فوٹو جو بنا ہوا تھا اس میں اس کا کچھ حصہ ظاہر تھا. پیارے رسول نے حضرت بلال کو بھیجا کہ پانی لے کے آؤ، پھر اپنے دست مبارک سے صحابہ کے ساتھ آپ نے مزید اس کو مٹایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف پتھر سے بنا ہوا ہے، لکڑی کا بنا ہوا فوٹو یہ حرام ہے اور باقی فوٹو حرام نہیں، یہ کہنا غلط ہے. بات رہ گئی جائز کس حد تک کہا جائے گا، ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے، بعض اوقات میں واجب بھی ہو. حج واجب ہے آپ کے اوپر. اگر حکومت آپ کو فوٹو کے بغیر پاسپورٹ نہیں دے رہی ہے تو ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب. اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ واجب چیز کو ادا کرنے کے راستے میں اگر کوئی چیز کرنی پڑے تو بھی واجب ہو جاتی ہے. تو گویا اس کو لینا, آپ کو فوٹو لینا اور فوٹو دے کر کے پاسپورٹ بنوانا, یہ واجب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے یہ جائز نہیں کہ آپ حج ہی چھوڑ دیں. تو بعض حالات میں جیسے تفصیلی طور پر دیکھا جائے تو بعض حالات میں واجب بھی ہوگا, جائز حد تک وہی چیز ہوگی کہ ضرورت کے تحت اگر ہے تو جائز ہے, نہیں تو منع ہے.
دولت مسلم کے اندر مدرسوں کے اندر بچوں سے ایسے فوٹو بنوائے جاتے
ہیں؟ ہاں, بچوں سے فوٹو بنوائے جاتے ہیں, کتابوں میں فوٹو. تعلیمی مسائل میں بھی علماء نے فتویٰ دیا کہ تعلیم کی حد تک اس کو اس شکل میں بنایا جائے کہ ایک عام شکل. اب بہت سے بچے یہاں ہاتھی نہیں دیکھے ہوتے ہیں, حقیقت یہ ہے. تو کتابوں میں ہاتھی بنا کر کے بتاتے ہیں اس طرح کا ہے یا جو کچھ ہو. تو تعلیمی ضرورت کے تحت, وہ بھی بغیر ضرورت کے نہیں, اگر ضرورت ہے تو اس کا فوٹو بنایا جائے, ورنہ بغیر ضرورت کے. ہم دیکھتے ہیں یہاں کتابوں میں بھی بہت سی چیزیں بغیر ضرورت کے فوٹو بنے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. یہ کہنا کہ نہیں یہاں کر دیا ہے تو وہ حجت ہو گیا, نہیں. ان سے ہماری یہ درخواست ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دیں تو بہت اچھا ہو جائے. جن چیزوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کی بنائیں, لیکن مرغی یا بکری یا گائے اونٹ کے فوٹو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال
ویڈیو بھی ناجائز.
جی
ویڈیو بھی ناجائز.
ہر فوٹو وہ ناجائز ہوگا. آپ کہیں گے کہ یہ ٹیلی ویژن ہے یا ویڈیو ہے, وہ بھی ضرورت کے تحت آپ ویڈیو بنائیں. یعنی یہ کہ گویا محدود حالات میں ہر شخص کو نہیں, مجرم کو پکڑنے کے لیے یا اس طرح کے امور کو استعمال کرنے کے, جس طرح کتے کا پالنا حرام ہے یا کتے کو خریدنا حرام ہے, لیکن اگر کوئی کتا اس طرح کا جو ہوتا ہے پولیسی کتا پولیس کا, تو اس کو لوگوں نے کہا کہ اگر بغیر خریدے نہیں مل رہا ہے تو جائز ہے, کیونکہ اس سے مجرم کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے. تو ایک خاص حالات کے تحت ہر ایک اس کو فتویٰ نہیں دے سکتا ہے, اس کو مفتی ہی فتویٰ دے سکتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے یا نہیں. اس کے علاوہ اب کوئی کہے کہ ٹیلی ویژن کا فوٹو یہ صحیح ہے, ایک چیز ہے تساہل ہو لے آپ سے ہم سے, تساہل کی بات الگ ہے, لیکن بھی اس کرسی پہ بیٹھ کے کوئی کہے کہ نہیں وہ چیز جائز ہے تو بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہو جاتی ہے. ناجائز کو ناجائز کہا جائے, اب اگر کوئی اس میں سستی کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے, یا مکے یا مدینے میں کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کو جائز نہیں کہا جا سکتا ہے. حرم یا حدود حرم سے گری پڑی چیز اٹھانا جائز ہے اگر حکومت کے آدمی مقرر ہیں. پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ لا یلتقط لقطتها الا منشد, اور ایک روایت میں الا لمنشد, اس کو اٹھا کر کے انہیں تلاش کرنے والوں کے پاس آپ پہنچا دیجیے. اور اپنے پاس مکے کا لقطا یا گری پڑی چیز رکھنا یہ جائز نہیں ہے, یہ مکے کی خصوصیت ہے. عام دنیا کی عام جگہوں میں آپ کہیں کوئی گری پڑی چیز پائیں, اور بڑی چیز ہو ہلکی چیز ہو تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بڑی چیز ہے تو اس کو آپ کے لیے حکم ہے, واجب ہے. یہ ذمہ داری آپ نے لے لی, اس کو سال بھر آپ مسجدوں میں, مسجدوں کے دروازوں پر, بازاروں میں اعلان چھوڑیں کہ ہمیں کچھ چیز ملی ہے, گھڑی ملی ہے, جس کی ہو آ کر کے اس کے اوصاف بتا کر کے لے لیں. ہمیں ایک تھیلی ملی ہے جس میں سونے ہیں, تو آ کر کے جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر آ کر کے تفصیل سے بتا دے کہ اس میں اتنا سونا تھا یا اتنے دینار تھے, اور تھیلی کا منہ اس طرح ہے, اس کی رسی اس طرح کی ہے, رفور کا وہ افاسا, پیارے رسول نے فرمایا اس کو تم جان لو اور پوچھو کہ تمہارے تھیلی کا رنگ کیسا تھا, تمہارے تھیلی کی ڈوری کا رنگ کیسا تھا, اور اس میں کتنے پیسے تھے, کتنی چاندی کے تھے, کتنے سونے کے تھے. اگر یقین ہو جائے کہ ہاں انہیں کا ہے, پورے طور پر بتا دیں تو ان کو دے دو. سال بھر آپ کے لیے واجب ہے, اس میں تصرف کا حق نہیں ہے. سال کے بعد آپ کو حق ہے کہ اس کو آپ استعمال کر لیں, لیکن اگر کوئی آیا اس پرانے اعلان کے تحت کہ آپ کے پاس کوئی چیز تھی اور تفصیل اس نے بتائی اور یہ چیز یقینی ہو گئی کہ واقعی اسی کے تھے, تو پھر اس کا بدلہ دینا, یعنی آپ تصرف کر سکتے ہیں اس نیت سے کہ اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں. فَإِن جَاءَ صَاحِبُهُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ, پیارے رسول نے فرمایا زندگی کے کسی دن بھی آ جائے وہ تو تمہیں اس کا بدلہ دینا. دیکھیے یہ اسلام میں مال کی جان کی حفاظت کا کتنا بڑا ذریعہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام میں اسلام کمیونزم ہے, جو مال کسی کو ملا کھا لیا یا زیادہ مال تھا اس کو کھا لیا, نہیں, اسلام میں مال کی ایک بہت بڑی حرمت ہے. اگر ہاں تو کن صورتوں میں, احادیث مبارکہ میں تفصیل یہی جو آپ نے سنی. اچھا, السلام علیکم کے بعد عرض ہے, میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, ان کے لیے تندرستی کی دعا کیجیے, مہربانی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مریض کو اللہ تعالیٰ شفا دے, اور ہر پریشان حال کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کریں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیک دعا کو قبول کریں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے امن امان میں رکھے. دشمنوں سے اللہ تعالیٰ ان کو پناہ دے. دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے. آمین کہیں آپ لوگ انشاءاللہ. یہ ہندی میں اردو والا, لڑکے کی بیوی بار بار طلاق مانگتی ہے, مانگنے پر اس نے غصے میں آ کر ڈھکیل کر لڑکے نے کہہ دیا کہ جا دیا طلاق. آپ بتائیے کہ یہ طلاق کا مسئلہ بہرحال مشکل ہے اس طرح بولنا. آپ جائیں کسی قاضی کے پاس یا یہاں یا کسی عالم کے پاس پاکستان ہندوستان میں, ان سے پوچھ لیں. اصل میں یہ مسئلہ تو ہے کہ غصہ اس حد تک اگر آدمی کا, یہ مسئلہ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, بعض لوگوں کی رائے نقل کرتا ہوں. کسی نے کہا کہ اگر غصہ اس حد تک ایک آدمی جس طرح پاگل ہو جائے, ہوش نہ ہو تو کیا کر رہا ہے. ایسا ہو جاتا ہے خاص طور پہ جب لوگ, اس وقت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو شفا دے, بلڈ پریشر وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں, کانپنے لگتے ہیں اور کچھ ہوش نہیں تھا کیا بول گئے. تو ایسی حالت میں ان کی اس مجبوری کا خیال کرتے ہوئے مفتی فتویٰ دے سکتا ہے کہ یہ گویا بے ہوشی میں انہوں نے یہ بات کہی ہے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں. لیکن اس طرح کی نوجوان تھے, کوئی ایسی حالت نہیں ہوئی. بہرحال کیا یہ طلاق ہوا یا نہیں ہوا اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. آپ جا کر کے عالم سے پوچھیں, کسی عالم سے. ہندوستان پاکستان میں اس کا حل آسان ہے. میں نے حج کی 10 تاریخ کو ظہر کے بعد کنکریاں